نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ولو انهم آمنوا اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اگر وہ یہ جادو ٹونوں میں نہ پڑتے اس کی جگہ پہ یہ ایمان لاتے کیونکہ جادو کیا ہے کفر کفر کے مقابلے میں کیا یوز ہوا ہے ایمان کاش وہ کفر نہ کرتے ایمان لاتے اتقوا اور تقوی اختیار کرتے اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پتا ہے نا 24 گھنٹوں میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا کیا چیز آپ کو روکتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں ایک اللہ پہ ایمان اور ایک تقوی کہ نہیں میں نے اس راستے پہ تو تقوی ان کی ہوتا لمثوبت من عند اللہ خیر تو البتہ بدلہ پاتے اللہ کے پاس سے بہتر اللہ کے پاس سے بہت اچھا بدلہ پاتے کیونکہ ان کی آخرت سیو ہو جاتی جو ان کو آخرت میں ملتا وہ اس سے بہت بہتر ہے جو انہوں نے دنیا میں پا لیا اب کسی نے مثلا کسی سے تڑوا کے اور شادی کر بھی لی وہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ شادی چل جائے گی کیا فائدہ ہوگا اس کو کیا پتا اس کو کبھی سکون ہی نہیں ملے وہ سمجھ رہا ہے میں نے بڑی کامیابی کر لی وہاں سے طلاق دلا دی کسی نے اپنے بیٹے کو دلا دی اس کے بعد کیا وہ اپنا بیٹا ہی وہ خراب ہوا اس کا گھر بھی خراب ہوا تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے اس کو کبھی نہیں کھونا بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر واب کا بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ کی آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے کاش یہ پتہ چل جائے لو کانو یا لمون کاش وہ یہ جانتے ہوتے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے جو بدلہ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے آگے پھر یہود کے اس رویے کی بات ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پھر وہ لوگ کس طرح سے زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اور اپنے مطلب کی باتیں کہا کرتے تھے مجلس کے آداب بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولوا راعینا نہ تم کہو راعینا راعینا کیا ہماری رعایت کیجیے ایکچولی مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی ان کی یا کوئی بات دوبارہ ریپیٹ کرنی کے لیے ریکویسٹ کرنی ہوتی تو کہتے تھے راعینا جیسے ہم کہتے ہیں نا بیگ یور پارڈن یا ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می تو وہ اس طرح سے کہتے تھے تو یہ یہود جو تھے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی آیت 93 میں کہ وہ کہتے تھے سمے نہ ہو آتا نہ ہو کیا کہتے تھے سمے نہ ہو آسائی نہ ہم نے سنا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے چپ کر کے آہستہ سے کہہ دیتے تھے ان کا یہ طریقہ ہی تھا کسی بات کو تروڑ مڑو کے اس طرح کہنا کہ وہ دوسرا اس کا مطلب نکلا ہے وہ کیا کہہ دیتے تھے راعینا راعی کہتے ہیں چرواہے کو اور نہ ہمارے اے ہمارے چرواہے یعنی ایک طرح سے ڈس ریسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راعینا ان کی زبان میں ایک گالی تھی جیسے سٹوپڈ کہتے ہیں نا تو یہ ایک گالی تھی ان کی زبان میں تو یہ ایسے کہہ کے اور مطلب یہ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حالوں کا بھی پتہ ہے کبھی کبھی کوئی لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس جو وہ کسی طرح سے اور طرح سے بول رہے ہوتے ہیں دوسرے بیچارے کو سمجھ جس کو کہی جا رہی ہوتی اس کو نہیں بھی سمجھ آئے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جیسے یہ لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے جب آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم اچھا آپ کہنا بھی اس طرح سے ہوتا تھا نا کہ دوسرا اگر کہے یہ کیا کہا ہے تم نے نہیں تو تم نے نہیں سنا السلام علیکم کہا تو اس میں کیا غلط بات ہے تمہیں غلط سنتا ہوگا تو السلام علیکم ایسے ہمارے بھی لوگ جو جن کو نہیں سمجھ ہے سام کہتے ہیں موت کو تمہارے پر موت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو جاتے تھے ایسی بات نہیں تھی تو ان کو جواب دیتے وعلیکم اور تم پر بھی آگے کچھ نہیں وعلیکم السلام نہیں وعلیکم اور جو یعنی جو تم نے کہا وہی تم پہ بھی یہ ان کا طریقہ ہی تھا یہاں پہ بھی کہہ رہے رائنا رائنا کر کے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا. فرمایا وقول انظرنا واسمعوا, آپ یہ ورڈ ہی چھوڑ دو اے ایمان والو. کیونکہ مسلمان کہتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے, ہم بھی تو وہی ورڈ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, نہیں تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا, آپ کہو انظرنا, ہماری طرف نظر کیجیے, ایکسکیوز می. اب یہ چینج نہیں ہو سکتا تھا, اور پہلی ہی دفعہ میں غور سے سنا کرو. تو یہ کتنے پیارے قرآن ہمیں دیکھیں ہر طرح کے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ تو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وقت کے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہود ایسے کرتے تھے یا اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بھی کوئی گستاخی کرے یا کوئی ایس رائے نہ. کوئی برا ورڈ نہیں ہے, کوئی برا ورڈ نہیں, مگر وہ اس سے کیا سینس لے رہے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی نکال دیا. اللہ تعالیٰ نے یہود کو تو نہیں کہا کہ تم نے نہ کہو, مسلمانوں کو کیوں کہا, یہ بتائیے. یہ آپ اس کا جواب بتائیں. یہود کو تو کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ یہ نہیں کہو اور آپ یہ کہو, اس لیے کہ بجائے دوسروں کہنے کے, دوسروں نے تو سازش کرنی ہے, دشمن نے تو سازش کرنی ہے, ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کر لیں, اپنی اندر اصلاح کر لیں گے تو دوسرے کو موقع ہی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روک دیا. آج بھی ہمیں یہی اصول اپنانا چاہیے, بجائے ہم یہ کہتے ہیں فلاں خلاف سازش کرتا ہے, بس ساری دنیا ہماری دشمن ہے, بس ساری دنیا ہمارے خلاف یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں, اپنے اندر کبھی نہیں اصلاح کرنی کہ ہم نے بھی کوئی غلطی ہے. نہیں, وہ ہمارے دشمن, اس نے ہمیں یہ کر دیا. کتنی پیاری بات ہے نا, کتنا پیارا اصول ہے. اور دوسری بات کیا پتا چلتی ہے, پھر ہر بات کو غور سے سنا جائے, کان اور آنکھیں کھلی, دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے. علم کی مجلس میں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دماغ حاضر نہیں. یاد رکھیں, غور سے کون سن سکتا ہے, کون سن سکتا ہے دھیان سے غور سے, جس کا دماغ حاضر ہو. اور جس کا دماغ کہیں سوچوں میں پڑا ہو وہ کیا غور سے سنے گا. اسی لیے صحابہ کرام اتنا سے بھی ہلتے بھی نہیں تھے علم کی مجلس میں. ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے سروں پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے آبجیکٹ سمجھ کے ان کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس اتنی سی بھی اس میں جنبش نہیں ہوتی تھی, بات چیت تو دور کی بات, بالکل خاموشی اور غور سے سننا. تو دماغ بھی حاضر ہو اور خاموشی بھی ہو, اسی طرح چوائس آف ورڈز جو ہے وہ بہت کیئرفلی آپ کو کرنی ہے. یہ نہیں کہ کچھ بھی لفظ استعمال کر لیں. خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ آیات آئی ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی بھی ایسا لفظ جو ان اپروپریٹ ہو, ان کی شان کے مطابق نہ ہو, وہ نہیں یوز کیا جا سکتا. اسی لیے جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. اسی طرح اگر ہم اس آیت کو عمومی ایک میننگ میں لیں, ایک علمی مجلس کے آداب کے طور پہ لیں, تو بھی آپ دیکھیں جو استاد اور شاگرد کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ برابری کا نہیں ہوتا کہ جیسے دوسروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں ویسے استاد کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ ایک ریلیشن شپ ایسے ہوتا ہے جس میں استاد کا ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک مقام ہوتا ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بات کرنی چاہیے. کیونکہ اسی لیے تو وہ پرانے لوگ ایک بات کرتے تھے نا, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, با ادب با نصیب بھی کہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولل کافرین عذاب الیم, کافروں کی یہاں پہ بات کیسے آ گئی, بات تو ان کی چل رہی تھی. بات یہاں پہ کہا گیا یعنی انکار کرنے والے جو اس بات کو نہیں چھوڑتے, وہ رائے نہ ہی کہتے رہیں گے, وہ نہیں مانتے بات کو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دردناک عذاب ہے ان کے لیے. پھر کیا کہا گیا, ما یود بالذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین, نہیں دلی طور پہ چاہتے کافر, کون سے کافر, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا. اہل کتاب میں سے کن لوگوں نے کفر کیا, سارے اہل کتاب نے کفر نہیں کیا, کن کو کہا جا رہا ہے اسپیسیفکلی یہاں پہ, وہ اہل کتاب جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اور انہوں نے انکار کر دی, وہ مراد ہے. کئی اہل کتاب تک تو میسج ہی نہیں پہنچا, تو ہم سارے جو ہمارے گھر کے سامنے ایک جا رہا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ نہیں پسند کرتا کہ ہمیں کوئی خیر ملے. نہیں, وہ اہل کتاب جس نے کفر کیا یعنی پیغام پہنچ گیا پھر بھی نہیں وہ مانا تو وہ تو ہوپ لیس کیس ہو گیا نا. اور وہ مشرکین جو جن کے سامنے پیغام آیا پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا, دونوں کے لیے آئیے, الذین کفروا اہل کتاب کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی. انکار کیا اہل کتاب میں سے اور جنہوں نے انکار کیا مشرکین میں سے, وہ دلی طور پہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا خواہش ہے؟ ان کا بہت دل چاہتا ہے کیا, ان ينزل علیکم من خیر من ربکم, ما یود کو چاہتے ہیں کہ نہ نازل ہو, نہیں ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خیر نازل ہو ہی نہ اپنے رب کی طرف سے, ان کو کوئی بھلائی ملے ہی نہیں, یعنی اتنے حاسد ہیں, اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہے کہ ان کو کوئی خیر نہیں ملنی چاہیے, کوئی بھلائی نہیں ملنی چاہیے. اب چاہے وہ نبوت ہے, حکمت ہے, قرآن ہے, یا کوئی بھی کوئی فتح ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھلائی ان کو ملے نہ, ان کے دل حسد سے بھرے ہیں. تو یہ تو آئے دن مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تو تمہیں ستائیں گے, کبھی کوئی بات کریں گے, کبھی کوئی بات کریں گے, اس لیے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کبھی کوئی بھلائی ملے ہی نہ, تم سکھ چین سے کبھی نہ رہ سکو, کوئی خیر نہ تمہیں ملے. اور بات کیا ہے, یہ اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لینا اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اس بات کو, بہت سکون سے ہم رہیں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اس کا اس بات پوری بات کا جواب یہ, اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. کوئی چاہے کسی کو یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ اس کو نہ بس کچھ مل جائے, ہائے یہ کیوں اس کو یہ بھلائی مل گئی, اس کو کیوں یہ خیر مل گئی, لیکن ساری باتوں کی کا جواب ایک بات ہے, اللہ جس کو چاہے خاص کر لے اپنی رحمت سے, جس کو چاہے خیر عنایت فرمائے, اس نے تھوڑی کسی سے پوچھنا ہے, وہ تھوڑی کسی سے اجازت لیتا ہے, اس کی مرضی ہے جس کو جو چاہے دے. اب کوئی لاکھ برا چاہے, کوئی لاکھ چاہے کہ ان کو کچھ نہ ملے, کوئی لاکھ جیلس ہو رہا ہے, کوئی لاکھ حسد کر رہا ہے, اس کے حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, اس لیے کہ دینا تو اللہ نے ہے, اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے, جس کو چاہے ذرے سے آفتاب دانا لے, جس سے چاہے اپنی دین کی خدمت لے لے, جس کو چاہے اپنا فیورٹ بنا لے. سبحان اللہ, کسی کو بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کو بھی جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ یہ ہر وقت نہ ڈریں کہ ہائے میرے سے کوئی حسد نہ کر لے, مجھے کوئی فلانا مجھے نقصان نہ دے دے, ہر وقت بس اسی ڈر کے اندر میں رہوں, وہ مجھے اس طرح نہیں کر دے, وہ ویسے نہیں کر دے. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت یاد رکھیں, ان کے حسد سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان لو اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ کسی کو فائدہ دے سکیں, کسی چیز سے فائدہ دے سکیں تو نہیں دے سکتے, مگر جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ کسی چیز سے نقصان دے سکیں تو نہیں دے سکتے, مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے تو وہ نہیں نقصان دے سکتے, پھر کس کی بات سے ڈرنا؟ تو یہ, اور پھر دوسری طرف دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے, وہ اس بات سے جلس تھے نا کہ ان کو کیوں نبوت مل گئی, ہمیں کیوں نہیں, ہمارے اندر کیوں نہیں آئی. تو اللہ جس کو چاہے دے, یہ اس کی رحمت ہے. یہ قرآن کا اترنا, یہ وحی کا اترنا, یہ نبوت کا اترنا, یہ نبوت کا ملنا, یہ اللہ کی خاص رحمت سے ملا ہے, اللہ نے خاص کیا, اللہ نے چنا ہے, ایکسکلوسیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اپنی رحمت سے چنا, وہ جس کو مرضی چاہے چن لے, اس کی مرضی ہے. آپ کو کوئی نعمت ملی ہے خاص؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہوتی ہے؟ دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو سوچیں, آپ کو یہ جو قرآن سیکھنے کی توفیق ہوئی ہے نا, یہ اللہ نے آپ کو, ملین بلین پیپل انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, ان میں سے آپ کو خاص کیا, آپ کو سلیکٹ کیا. آپ میں سے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اور اپنے کام کے لیے چن لے گا, ان سے اور خیر کے اپنے کام لے گا, اللہ خاص کر لیتا ہے. تو یہ اس کو اپنی سب سمجھیں, اپنے لیے آنر سمجھیں, اس کے اوپر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے خاص کر لیا. ہر ایک کو نہیں دین کی سمجھ کی توفیق ملتی، ہر ایک نہیں آتا اس راستے پر. اللہ اگر تو نے مجھے چن لیا تو مجھے ثابت قدم رکھنا اس پہ. اللہ نے آپ کو خاص کر لیا ہے اپنی اس رحمت کے لیے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. پھر اب نسخ کی بات آئی. ایک اور اب یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا. اب ان کے اعتراضات کی بات ہے، کبھی وہ کسی بات پہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے کہ کسی طرح ہم بات کوئی کریں، تو وہ کہتے آ کے مسلمانوں کو، لو یہ تمہاری کبھی قرآن میں ایک حکم آتا ہے کبھی دوسرا حکم آ جاتا ہے اس کی بجائے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب خود ہی بنایا ہوا یہ قرآن، کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر ایک حکم بدل کے دوسرا کیوں آتا؟ ایک ہی اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے نا کہ یہ حکم دینا، تو اس نے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دے دیا؟ دوسرا وہ اعتراض کرتے، تم تو کہتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ایسا کیوں تورات میں کوئی حکم ہے اس کے بعد قرآن میں کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. نہیں کوئی بھی منسوخ کرتے ہم. قرآن میں اس طرح ہوا ہے کہ کوئی ایک حکم آیا پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم آ گیا، یعنی کہ وہ آیت اس سے بہتر آ گئی. اللہ کا سارا ہی کلام بہترین ہی ہے، مگر جس میں اور انسانوں کے لیے نفع زیادہ تھا یا سہولت تھی یا عمل کے ان کی آسانی کے لیے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم آیا یا اس جیسا یعنی پہلے کی کتابوں میں. آپ جیسے صحف ابراہیم ہے، صحف ابراہیم میں سے چیزیں بھول گئی نہیں ہیں لوگوں کو، اب پتہ نہیں ہے نا کہ اس میں کیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ایک اور چیز پھر نازل فرما دی، اس جیسی کوئی اور آیت نازل فرما دی. تو کوئی اللہ تعالیٰ یہ جو منسوخ کرتا ہے آیت کو یا بھلوا دیتا ہے بالکل اور اس کی جگہ پہ کوئی اور لے آتا ہے، تو یہ ناسخ اور منسوخ کا پورا علم ہے. آپ کو پتہ ہے نسخ کہتے ہیں نا، ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک حکم چل رہا تھا پھر کچھ عرصے بعد دوسرا حکم آ گیا، تو جو بعد والا حکم ہے نا پہلے والے حکم کو اٹھا لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے ہٹایا وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. اور جو حکم ہٹ گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. یہ سمجھنے والی تھوڑی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس ایک رائے تو یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں قرآن میں کوئی بھی نسخ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اکثر تو یہ رائے ہے کہ قرآن میں ہے نسخ، یعنی کچھ چیزیں آئی ہیں پہلے آئیں پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کبھی بھی کوئی نبوت ایسی نہیں ہے جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا، ہر نبوت میں نسخ ہوا ہے. تو نسخ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مثال سے میں بتاتی ہوں. مثال کے طور پہ ایک آیت آئی سورہ مجادلہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے تو پہلے صدقہ دے دیا کرو. یہ حکم آیا، یہ ایک ابتدائی حکم تھا، پھر فوراً ہی اس حکم کو ہٹا دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم آ گیا. کیا حکم آیا؟ کہ کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ بس جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تم پہ مہربان ہوا. تو اب یہ یعنی اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو ختم کر دیا. پہلی آیت جو لکھ دی گئی تھی اسے اللہ نے مٹایا نہیں، لیکن اس کا حکم اٹھا لیا، اب نہیں ہے ضرورت اس کے اوپر عمل کرنے کی. پھر اسی طرح پہلے ایک حکم آیا تھا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آیا اور وہ مال چھوڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کتنے کتنے پورشنز کس کو ملنے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات اتار دی، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کتنے کتنے کس کو حصے ملنے چاہیے، وہ اللہ نے خود مقرر کر دیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیرنٹس کو اتنے ملے، میرے بیٹے کو اتنے دیے جائیں، بیٹی کو اتنے دیے جائیں، اللہ نے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے منسوخ ہو گئے. تو کیوں ایسے کیا جاتا رہا، کیا وجہ تھی اس کی؟ اس میں بڑی حکمت ہے. حکمت کیا ہے کہ شریعت میں گریجولی حکم دیے گئے. لوگ اتنے اپنے جاہلانہ رسم و رجواج میں اتنے ریجڈ تھے نا، تو آہستہ آہستہ ان کو نا سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ جو ان کے پرانے رسم و رواج سے ان کو ختم کیا گیا اور نئے چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا ان کو بہت، یہود کو بہت اس بات سے تکلیف ہوئی تھی کہ کیوں انہوں نے پہلے قبلہ دیکھو ان کو بیت المقدس کا تھا, ان کا بھی قبلہ یہی تھا کہ پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے. تو لوگ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنانا ہے, تو پھر بیت المقدس کو پہلے کیوں بنایا گیا؟ تو پھر کیا پہلے نہیں اللہ جانتا تھا؟ ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ ایسے اعتراضات کرتے تھے. تو ایک تو نسخ کا میں نے آپ کو یہ حکمت بتائی. دوسری حکمت کیا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حکم دیا جاتا ہے, پھر حالات چینج ہوتے ہیں تو دوسرا حکم آ جاتا ہے. مثلا پہلے مسلمان سیاسی طور پہ کمزور تھے تو جہاد سے روکا گیا, صبر کا حکم دیا گیا مکہ میں, لیکن جب مدینہ میں آئے حالات بہتر ہوئے تو پہلے حکم کو منسوخ کر کے جہاد کا حکم دے دیا گیا. تو جب حالات مکی ہوں گے تو اس مطابق چلیں گے, مدنی ہوں گے تو اس مطابق چلیں گے. پھر اسی طرح شراب کا, جیسے یہ پہلے جو میں نے مثال دی کہ گریجولی کرنے کی, تو شراب کی حرمت کی مثال ہے نا اس میں, آپ دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ شراب کے اندر گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. پھر کہا گیا کہ جب تم نماز میں ہو تو تب شراب نہ پیو, نشے کی حالت میں نہ ہو. پھر اس کے بعد آخر میں شراب کو حرام کیا گیا. تو تین سٹیپس میں یہ حرام ہوئی, تین کی آیات طرح کی آیات نازل ہوئی اس کو حرام کرنے کے لیے, کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ شراب اور اس کے عادی تھے تو وہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو کہتے ہیں اس سے بہتر حکم لایا جانا نا, نأتی بخیر منہا, اس سے بہتر حکم لایا گیا. وہ ہونی تو حرام تھی ہی الٹیمیٹلی, لیکن ایک دم کہہ دی جاتی تو مشکل ہوتی, اس لیے گریجولی کیا گیا. تو قرآن پاک میں تین طرح کا نسخ ہے. ایک ہے تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے, تلاوت بھی نہیں ہے اب اس کی اور حکم بھی اٹھ گیا. اس کی مثال ایک ملتی ہے جیسے ننسیہا میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ محو کر دیتے ہیں, بلا دیتے ہیں, کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی, اس کو وہ پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ رات کی نمازیں پڑھنا شروع کیا, پڑھنا چاہا انہوں نے لیکن یاد ہی نہیں آ رہی. گھر آ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے, یعنی گزشتہ رات یہ بھلا دی گئی ہے, دلوں سے نکال دی گئی ہے, تو تم غم نہ کرو, بے فکر ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لی. ٹھیک ہے, اس کی کوئی وجہ ہوگی, اب نہیں اس کی وہ, یعنی اب اس حکم کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ کو مصلحتیں پتہ ہیں. پھر نمبر ٹو حکم, نمبر ٹو نسخ کون سا ہوتا ہے جس میں حکم اٹھ گیا لیکن تلاوت ابھی بھی موجود ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ حکم اٹھ گیا لیکن ابھی تک تلاوت کرتے ہیں, کہ آپ کو جیسے سورہ مجادلہ کی آیت کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, یا اسی طرح روزوں کی مثال ہے کہ جو لوگ ابھی روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو فدیے کے طور پہ کھانا کھلا دیں. تو اب یہ شروع شروع میں جب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ابھی روزے رکھنے کے عادی نہیں تھے, تو چاہے آپ روزہ رکھ لو چاہے فدیہ دے دو, یہ ان کے پاس چوائس تھی. تو یعنی وہ ابھی تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن حکم باقی نہیں ہے, ابھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. اگر کوئی آج بھی کہہ دے کہ چلو میں روزہ نہیں رکھتا اور میں صرف فدیہ دے دیتا ہوں. تیسرا نسخ کون سا ہے جس میں حکم بھی ابھی موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی, جیسے رجم کی آیتیں. رجم کی آیتیں پہلے قرآن میں تھیں, لیکن یعنی شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے, پتھر مار مار کے مار دیا جائے. یہ آیات قرآن میں تھی لیکن اس کے بعد چونکہ لوگ اتنے زیادہ فیملیئر تھے ان سے تو یہ آیات اٹھا لی گئیں, لیکن حکم ابھی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی رجم کیا گیا اور بعد میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو نسخ کی کچھ باتیں بتا دی کہ نسخ کیسے ہوتا ہے. تو قرآن میں بہت تھوڑی سی, بلکہ اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے. اب تو ہم الحمدللہ ہمارے پاس تفاصیل ہیں تو آرام سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن حضرت علی کے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک آدمی واعظ کر رہا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ تم قرآن کے ناسخ اور منسوخ کی آیات کے متعلق جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ, آئندہ کبھی یہاں واعظ نہ کرنا, یعنی تم خود بھی ہلاک ہو گئے. پھر یہ فاس فرمایا تم خود بھی ہلاک ہو گئے, دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے. یعنی کوئی آیات اگر منسوخ ہو گئی ہے تو اس کو کوئی لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ بس نماز اس وقت جب نماز پڑھے اس وقت نہ نشہ کرو, تو ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے. حالانکہ یہ تو منسوخ ہو گیا حکم, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے اس کی حکمتیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں یہ نہیں بات جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے مرضی حکم دے، پہلے لے کر آئے یا بعد میں لے کر آئے، یا اس کے جیسا ہی کوئی حکم لے آئے اس کے بعد، علم تعلم، کیا نہیں جانتے تم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کی ہی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں. تو جو بادشاہ ہوتا ہے کیا اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے حکم کو بدل دے؟ جبکہ اس میں حکمت ہی ہے. جو بادشاہ ہے وہ جانتا ہے میری مخلوق کی، جو خالق ہے وہ اس کو پتا ہے میری مخلوق کی کیا ضروریات ہیں، کس طرح سے ان کو احکامات دیے جانے چاہیے. دیکھیں ایک بچہ ابھی چھوٹا سا ہے، آپ اس کو بالکل چار مہینے کے بچے کو بریانی تو نہیں کھلائیں گے، اگر کھلائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا تو پھر ہی آپ اس کی جیسے حالات ہیں، جیسے اس کی جیسے وہ پرورش پاتا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ اس چیز کو لے سکے. تو یہی بات تھی، اس سوسائٹی نے ابھی اتنا ایوالو نہیں کیا تھا، جیسے جیسے آگے آگے ایڈوانس ہوتی گئی وہ اس طرح سے پھر ان کو احکامات دیے گئے. اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ تورات میں جو احکامات آئے تھے وہ کیوں چینج ہو گئے، ان کے جو احکامات تھے بہت مشکل تھے. اس شریعت نے چونکہ رہتی دنیا تک قیامت تک رہنا اللہ نے آسان کر دیا وہ احکامات، اور کئی حکم ان کو اس لیے ملے تھے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی تھی، یا کئی ان کو حکم ملے تھے جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ایک سزا کے طور پہ ان کو کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل اس امت کے اوپر سے اٹھا لی. ٹھیک ہے، تو اس میں ساری میں حکمت ہے اللہ کی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اگر تم پھر بھی انہی باتوں میں پڑے رہتے کہ کیوں اللہ نے ایسے کیا، کیوں ایسے ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے. اگر تم نے بات نہیں ماننی اور اسی طرح اڑے رہنا ہے تو یاد رکھو اللہ کے سوا پھر کوئی دوست اور مددگار نہیں. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تو ہمارا ولی اور ہمارا نصیر ہے، پھر کیا ہوا کوئی ایسے احکامات دے گا ہمیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں، ناقابل عمل ہوں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسی علیہ السلام سے اس سے پہلے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ موسی علیہ السلام سے کیسے سوال کیے گئے تھے، وہ جو گائے کو ذبح کرنے کے وقت تھا، کیسا رنگ ہو، کیا ہو، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، گائے جوان ہو کہ بوڑھی ہو، کیسی ہو، آپ ہمیں بتائیں. وہ کیوں کرتے تھے سوال، کیا وجہ تھی ایسے سوال کرنے کی؟ عمل نہیں کرنا تھا نا، نیت ہدایت کی نہیں تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. نیت کیا تھی کہ کسی طرح یہ حکم ٹال ہی جائے، ہمیں کرنا ہی نہ پڑے. تو اے مسلمانوں، کیا تم سوال کرتے اپنے رسول سے جیسے کہ وہ سوال کرتے تھے؟